اب تھوڑے اور بڑے ہوئے، شادی کا موقع آیا، بھرپور جوانی کا آغاز ہے، اب لہج کے ساتھ زینت کا شوق چڑھایا، فکر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے، اور پھر آپ دیکھیں اس زیب و زینت کے حصول میں حد کر دیتے ہیں، ایک ایک شادی کے موقع پر زیب و زینت کا اختیار کرنا ہم سب اچھی طرح اس پہ غور کر سکتے ہیں، لباس کے معاملے میں زیب و زینت کو دیکھیے، گھر سجانے کے معاملے میں، ہر چیز کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایک کارڈ جو شادی کے موقع پہ بنتا ہے اس کے اوپر جو زیب و زینت کی جاتی ہے، اس پر جو ہزاروں لاکھوں خرچ کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیکوریشن کے نام پر زیب و زینت کا جو اظہار کیا جاتا ہے، پھر دلہن کو سجانے کے نام پر جتنا پیسہ لٹایا جاتا ہے، کس کس چیز کا ذکر کریں گے، کس کس بات پر اسراف کو دیکھیں گے، کیا ہے چند گھنٹے کے لیے کپڑا پہننا ہے، ہزاروں لاکھوں خرچ کرنا کوئی عیب کی بات ہی نہیں، اور اللہ کے راستے میں دینا ہو تو ایک روپیہ نہیں نکلتا، پھر زیورات کے بنانے میں، صرف اس کی ڈیزائننگ میں، صرف ہر جوڑے کے ساتھ اس کی میچنگ میں، کتنا کتنا وقت، کتنا کتنا پیسہ، اور کیسی کیسی ایفٹ لگتی ہے، کوئی حد ہے جس پہ ہم جا کے رکیں گے؟ کیونکہ دنیا کو بھی جنت بنا لیا، صحابہ کرام اور صحابیات کے طریقے کو دیکھیں جنہوں نے جنت کے سودے کیے تھے، انہوں نے دنیا کی فضول اور ضرورت سے زائد زینت اختیار نہیں کی تھی، ایک حد میں رہ کر زینت اختیار کی تھی، وہ زینت یعنی دیوانگی کی حد تک زینت کا حصول، ظاہری پیپ تاب، زینت کا کیا معنی؟ صرف اپیرنس، ظاہریت کے اوپر ساری ایفرٹ کا لگا دینا، مال، وقت، انرجی، کریٹیوٹی، ذہانت، سب صلاحیتیں صرف اور صرف نمائش اور زینت، اور پھر جو ہی زیب و زینت کا دور گزرتا ہے، بڑھاپا آنے لگتا ہے، جسمانی حسن چھننے لگتا ہے، ساری اسمارٹنیس ختم ہونے لگتی، چال ڈھیلی پڑنے لگتی، تو پھر اور کچھ نہیں بچتا تو تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو جو انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے کچھ مال میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، مالی اعتبار سے بھی انسان کچھ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اس لیے تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد دونوں کے بارے میں تکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، ایک دوسرے کو فخر جتانا، آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ خود ایک زینت اور جوانی کی حد سے گزر جاتے ہیں، بڑھاپے میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ صرف صرف ماضی کی قصہ گوئی کرتے رہتے ہیں، فخر کی باتیں ہی رہ جاتی ہیں، پھر باپ دادا کی باتیں، مال و متاع کی باتیں، گزری ہوئی زندگی میں زیب و زینت کے مظاہروں کی باتیں، مختلف شادیوں کی ڈسکرپشن، کیا پہنا گیا، کیا پکایا گیا، کس کس کو بلایا گیا، کون کس شادی میں شریک تھا، بس انہی یادوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، ہر مجلس میں بیٹھ کے، ہر محفل میں بس یہی خاندانی تاریخ دہرائی جاتی ہے، کوئی کارآمد اور مفید بات نہیں ہے، کوئی آخرت کا ذکر نہیں ہے، کوئی آگے کی فکر نہیں ہے، اب تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب بھی ہوش میں نہیں آ رہے، اب بھی صرف دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے، اور دنیا کے فخر اور دنیا کے مال اور اولاد کی باتیں ہی باتیں، کیونکہ جو جو عمر بڑھتی ہے تو صرف اپنی اولاد نہیں ہوتی نا، اولاد کی اولاد بھی ساتھ شامل ہو جاتی، پھر نواسوں اور پوتوں، ان کی باتیں شروع ہو جاتی، پھر انہی کی کہانیوں میں ہم دل بہلائے رکھتے ہیں، نہ اللہ کا ذکر یاد ہوتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ملتا ہے، نہ استغفار کا وقت ہے، نہ آخرت کی کچھ فکر ہے، کیا ہماری زندگیاں انہی باتوں کا نمونہ اور عکاسی نہیں کر رہی؟ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے دل اللہ کے ذکر کے لیے جھکتے ہی نہیں، مائل ہوتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، اس سے جو کچھ ہمیں لینا چاہیے وہ ہم لیتے ہی نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ چھایا ہوا ہے ذہن پر، دل پر، اندھے ہوئے ہیں ان سب چیزوں میں، جو کھیل کے شوقین ہیں ان کی ساری قوتیں اس میں لگی ہوئی، جو لہو میں پڑے ہوئے انہیں اس سے باہر کچھ نظر ہی نہیں آتا، مال، وقت، ہر چیز اس میں تباہ کیے چلے جا رہے ہیں، اپنا کیریئر، فیوچر تک بعض وقت لوگ تباہ کر دیتے ہیں محض لحاظ میں پڑ گئے. اور جن کو زینت حاصل کرنے کی دیوانگی ہے وہ اس میں مبتلا ہے. ایک دیوانگی کے حد تک ان چیزوں میں مبتلا ہے. کوئی زندگی کا مقصد یاد نہیں, کوئی صدیق اور شہدا ہونے کا مطلب پتا نہیں, نہ اس کے لیے عملی طور پر کچھ تیاری ہے. اور پھر عذر بہانہ کیا کر دیتے ہیں, دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے, کیا کرے وقت ہی نہیں. سال بھر آ سکتے ہیں صبح 8 سے 2 بجے تک, لیکن جو ہی کورس ختم ہوگا کوئی کام بتا دیں 2 گھنٹے کا, کوئی ہفتے میں ایک دفعہ کا کام بتا دیں. ہم دین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں, بس وہ کوئی مہینے میں 1-2 دفعہ کی ڈیوٹی لگا دیں, آ کے کسی وقت حاضری دے دیں گے. اگر وہ بھی وقت ملا, کوئی اور دنیا سامنے نہ آ گئی تو. کبھی کبھی تو حیرت ہونے لگتی ہے کہ پورا پورا قرآن پڑھ کے بھی یہی رویہ, بس اتنی سی کمٹمنٹ, اتنی محبت ہے ہمیں اپنی دنیا سے کہ جس سے تھوڑی سی جدائی ہوئی تو بس پلٹ کے اسی کی طرف چلے گئے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی وقت اٹھا لے ہمیں, کسی وقت واپس بلا لے, اور یہ دنیا ساری کی ساری دھری کی دھری رہ جائے, سب دوسروں کے ہاتھوں میں پٹ جائے, سب کچھ بکھر کے رہ جائے. جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنی جان دے رہے ہیں, جن چیزوں کے پیچھے ہم اپنا وقت لگا رہے ہیں, دیکھتے ہیں وہ ہماری کتنی وفاداری کرتے, ہمیں کیا ملتا ہے اس سے. مسئلے رہی سن, یہ سب کچھ تو ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو. آج ادل کفار نبات ہو, بارش ہوتی تو کیا ہوتی, ایک ہریالی ہو جاتی ہے, ہر طرف سبزہ ہوتا ہے, اسے دیکھ کر کسان بہت خوش ہو جاتے ہیں. کفار سے مراد یہاں کسان ہے. اسے دیکھ کر کفار بس خوش ہو گئے, تعجب میں مبتلا ہو گئے, حیران ہو گئے, واہ اتنا کچھ. دل بھانے لگا یہ سبزہ, کیونکہ سبزے کا اور گہرے سبزے کا حسن اپنے اندر کھینچ لیتا ہے انسان کو. تم میں یہی جو پھر واسطہ ایسا سبزہ خشک ہونے لگتا ہے. ہاں جا یہی جو کا مطلب ہوتا ہے نباتات کا پانی کی کمی کی وجہ سے سبزے سے خشک اور زرد ہو جانا, پودے کا جوبن پہ آنا اور پھر آہستہ آہستہ روح بزوال ہو جانا, یعنی جب پک کے زرد ہو جاتا ہے کاٹنے کے قابل ہو جاتا ہے. فترہ ہو مصفرن, پھر تم دیکھتے اس کو کہ پیلا پڑا ہوا ہے, زرد ہو گیا ہے, سوکھ گیا ہے. سترا کہتے ہیں سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ, جس سیاہی سے زیادہ قریب ہوتا ہے, ایسے گدلا سا رنگ ہو جاتا ہے نا پودوں کا. ثم یکون حطاما, پھر وہ ہو جاتا ہے ریزا ریزا. حطاما حیط و یمین سے حتم, چورا چورا ہونا, ریزا ریزا ہونا, یعنی جس طرح کھیتی اگتی ہے پہلے شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے, لگانے والے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, لیکن جلد ہی خشک ہونے لگتی, زرد ہو کے چورا ہونے لگتی. اسی طرح دنیا کی زیب و زینت جب مال آتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے, نئی نئی چیزیں آنے لگتی, نئے نئے آئیڈیاز آنے لگتے, نیا لباس, نیا زیور, نئی چیزیں, انسان کو بڑی عمدہ اور بھلی معلوم ہوتی, اور انسان ان کے نئے پن میں کھو کے رہ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, سب کچھ پرانا ہوتا ہے, ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں, زیورات اپنی کشش اور رنگ کھو دیتے ہیں, گھر پرانے ہو جاتے ہیں, جسم پرانے ہو جاتے ہیں, خود انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ ہڈیاں جواب دینے لگتی ہیں, جسم کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہونے لگتی ہے, جوانی بہت جلد بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتی ہے, اور پھر انسان کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ایک دن دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اس کی کوئی فٹنگ دنیا میں نہیں رہتی, کوئی کنیکشن دنیا سے نہیں رہتا, یکایک ہر چیز سے بالکل نا تعلق ہو جاتا ہے, سارا حسن و جمال ختم ہو کے رہ گیا, ساری دنیا کی تازگی فنا ہو کے رہ گئی. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ, اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی. عذاب کس کے لیے, جو صرف دنیا کے کھیل تماشوں کا ہو کے رہ گیا, اور مغفرت کس کے لیے, جس نے اللہ کے لیے اطاعت کا رویہ اختیار کیا, اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کی. رضوان کس کے لیے, جس نے اللہ کو راضی کیا. اب ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ اس کا اپنا طریقہ کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی رونق میں کھو گئے ہوں، صرف بننے سنورنے کا شوق ہی غالب ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے آس پاس کے لوگوں سے آگے بڑھنے کا جنون چرایا ہوا ہو، صرف دوسروں پر فخر جتانے کا ہی ایک شوق ہو، دولت عزت اور مرتبے مال اور اولاد کی کثرت کے لیے باہم جھگڑے ہو رہے ہوں، جو بھی اپنے آپ کو ان چیزوں میں ضائع کرے گا بالآخر نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کی رضا مندی اسی کے لیے ہو سکتی ہے جو دنیا کو بس اتنی اہمیت دے جس کی دنیا لائق ہے، اور اللہ کی ذات کو، اللہ کے دین کو، اس کی کتاب کو، آخرت کو اتنی اہمیت دے جتنی اہمیت اس کو دینی چاہیے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، ہر چیز ڈھل جاتی ہے، زوال پذیر ہے، کچھ بھی پائیدار نہیں، جیسے نباتات کی بہار عارضی ہے، خزاں عارضی ہے، اسی طرح انسان پہ گزرنے والے خوشحالی اور بدحالی کے دور عارضی ہیں، نعمتیں بھی عارضی ہیں، اور ہر وہ چیز جو بظاہر ہمیں کچھ نظر آتی ہے کچھ ہی عرصے بعد اپنا رنگ بدل دیتی۔ آسمان کو آپ دیکھیں، ایک وقت میں کسی رنگ کا نظر آئے گا، دوسرے وقت میں کسی اور رنگ کا نظر آئے گا، اگر ایک وقت کا اس کا رنگ آپ کو بہت اپنی طرف کھینچے تو یاد رکھے تھوڑی دیر کے بعد یہ رنگ بدل جائے گا اس کا، سبزے کا رنگ اپنی طرف متوجہ کرے تو یاد رکھے تو بڑی جلدی یہ بھی بدل جائے گا، اسی طرح باقی تمام چیزیں، اپنی شکل، اپنا حسن، جو ہر انسان کو اپنا آپ بہت عزیز ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، یہ سب کچھ بھی بہت جلد اپنی رونق اور بہار کھو دینے والا ہوتا ہے، دھوکے کا سامان۔ لیکن دھوکا ہونے کے باوجود ہم کتنی بڑی سچائی اور حقیقت سمجھتے ہیں، اسی لیے تو چھوٹا سا نقصان ہو جائے تو بے حد غم کرتے ہیں، چھوٹی سی چیز مل جائے تو خوشی میں حد سے پار ہو جاتے ہیں، دنیا کی کسی بھی چیز سے نقصان پر غم کی شدت منانا کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے اسی کو اصل سمجھ رکھا ہے، اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں، ورنہ اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ بھی عارضی ہے اور جو کچھ فائدہ ملتا ہے وہ بھی عارضی ہے، وہ بھی جانے والا ہے، تو پھر زندگی محض ان غموں کا شکار ہو کے نہ رہ جائے، اس سے آگے بڑھ کے کچھ سوچے۔ کسی کا واقعہ لکھا ہوا ہے، کئی سال باہر کسی ملک میں رہ کر ایک فیملی واپس آئی، نہایت سرشار زندگی کی بہت سی خواہشات اوپر تلے پوری ہو رہی تھی، شوہر گھر گاڑی جائیداد خریدنے میں مصروف تھے اور بیگم گھر سجانے میں، کسی کا بھی فون آتا تو کہتی آج کل بہت مصروف ہوں، اتنی مشکلوں سے پیسہ کمایا ہے، اب ایسے ہی تھوڑی ضائع کر دیں گے، روزانہ بازار کو نکل جاتی ہوں، چیزوں کی میچنگ ہی نہیں ملتی، پردے، فرنیچر اور دوسری چیزیں پسند کرنا یہ کوئی آسان کام ہے، ایک دفعہ گھر سیٹ کر لینے دو پھر تم لوگوں سے ملوں گی، بلکہ بڑی سی دعوت کروں گی، گھر پورا سج گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو بلاتی خالق کائنات نے انہیں واپس بلا لیا، اپنے پیچھے دو بچے چھوڑ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی گھر کو سجانے بنانے والی کو اسی گھر سے نکال کر مٹی کے سپرد کر دیا گیا، لیکن بچوں کو تو ماں کی ضرورت تھی، لہذا بمشکل ہی دو ماں گزرے تھے کہ میاں صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ یہ لکھتے ہیں کہ میں سوچتی ہوں اگر اس عورت کو معلوم ہوتا کہ یہ میری زندگی کے آخری چند مہینے ہیں تو کیا وہ اسی طرح ان کو گزارتی، اگر اسے معلوم ہوتا کہ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، محض کھیل ہے، کیا پھر بھی وہ میچنگ میں اتنے ہی دن ضائع کرتی، اور اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ گھر وہ اپنی سوکن کے لیے سجا رہی ہے تو کیا وہ پھر بھی اسے اتنا ہی سجاتی۔ اس طرح کی لاکھوں کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری پڑی ہیں، مگر وہ ہمیں اوروں کی کہانیاں لگتی ہیں، ہم ان میں سے خود کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ہم کتنے عقل مند ہیں کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا پلاٹ نہیں خریدتے جس کی قیمت کے گرنے کا ڈر ہو، جس پر پانی گزرنے کا خطرہ ہو، یا کسی اور کے قبضے کا ڈر ہو، مگر اس ریزہ ریزہ ہونے والے سیارے جس کے سمندروں کا ابل پڑنا یقینی ہے، جس کے پہاڑوں تک کا خاک بن کر اڑنا یقینی ہے، ساری خوبصورتیوں اور سجاوٹوں سمیت ان عمارتوں کا گر کر چٹیل میدان بن جانا یقینی ہے، مگر ہم اس کو یوں سجاتے ہیں گویا یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ان عمارتوں اور جائیدادوں پر یوں اتراتے ہیں جیسے ہم ہی اس کے اصل وارث ہوں، ان پر یوں شب و روز گزارتے ہیں جیسے یہ ضرورت نہیں منزل ہو، حالانکہ اس دنیا کو بنانے والا خود کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا ایک ضرورت ہے، اس کو احسن طریقے سے پورا کرنا اچھا ہے، لیکن صرف اسی کو منزل اور مقصد بنا لینا اور اپنی ساری قابلیتیں، ساری کوششیں، سارا مال، سارا وقت اور سب کے حقوق بھلا کر اس میں ایسے محو ہو جانا کہ گویا ہمیشہ یہاں رہنا ہے، یہی وہ اصل دھوکہ ہے جس کا ہم لوگ شکار ہیں۔ انہی مصروفیات میں سے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا کہ کچھ وقت ہم اپنے رب کو اور رب کے کچھ بندوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے نکال سکیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں اپنا انجام یاد ہو تو ہم یہ زندگی زیادہ بہتر کاموں میں گزار سکیں۔ پھر فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے۔ سابقو، دوڑو، جلدی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ صحت، جوانی، عمر، طاقت، کسی چیز کا کچھ بھروسہ نہیں۔ نیکی کا کوئی بھی موقع جو سامنے آئے تو اس سے سستی اور ٹال مٹول نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ یہ موقع دوبارہ نہ آئے پھر کبھی۔ کوئی بیماری، کوئی عذر آ کر تمہیں کسی کام کے قابل نہ چھوڑے۔ اس لیے جو موقع ملا ہے اس میں کچھ کر لو، مسابقت کرو، اور صرف خود دوڑو نہیں، آس پاس بھی دیکھو کہ ہم سے نیکی میں آگے کون ہے، اس سے آگے جانے کی فکر کرو۔ سابق و باب مفعلہ ہے نا، مقابلے پہ دوڑنے کے لیے بھی آتا ہے، صرف دوڑنے کے لیے نہیں، کیونکہ ایک انسان تنہا دوڑتا ہے تو اس دوڑ میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی، لیکن جب کسی کے ساتھ مل کے مقابلے پہ دوڑتا ہے تو اس میں زیادہ ایفرٹ لگاتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ یعنی اکیلے میں دوڑنا پڑے تو وہ دوڑ کچھ دوڑ نہیں ہوتی، لیکن جب آپ دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے دوڑے کہ اچھا وہ یہاں تک نیکی میں پہنچ گیا اور میں ابھی یہی کھڑا ہوں دنیا کے بس بے وزینت میں۔ جیسے ایک صحابی احد کے دن آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت، کھجورے کھا رہے ہیں، ہاتھ سے کھجورے بھی پھینک دیتے ہیں کہ کھانے میں اتنی دیر لگے گی، دوڑو، شہید ہونے کا موقع ہے، کود پڑو، جنت میں پہنچو۔ یعنی جب یقین ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا تو پھر اس کام میں اپنا سرمایہ لگانے میں انسان کو کچھ بھی کوف نہیں ہوتی، کچھ بھی دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نصیحتوں میں فرمایا کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ ابھی مرد حضرات کے لیے ہے، لیکن ہم خواتین بھی جب نیکی کے کام میں کہیں شریک ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا وقت پہ آتے ہیں، کتنا ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہماری کوئی چیز مس نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کوئی نہیں، کر لیں گے بعد میں، کیسے لے کے سن لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، پھر کبھی کر لیں گے۔ یعنی بعض اوقات حیرت ہوتی ہے جب لوگ محض سستی کی وجہ سے لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، آگے نکلنے والے کون ہیں، کمپیٹ کرنے والے کون ہیں، کمپٹیشن میں جانے والے کون ہیں، جو نیکی کے کام میں عبادت کے لیے سب سے پہلے جانے والے اور سب سے بعد میں نکلنے والے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جہاد کی صفوں میں سے پہلی صف میں رہنے کے لیے بڑھو، یعنی کام چوروں کی طرح پیچھے نہ رہو کہ اچھا دوسرے آگے چلے جائیں وہ تو مر جائیں گے تو ہم ذرا بچ جائیں، بچ کے بھی تو مرنا ہی ہے نا، آگے جاؤ گے اور اگر شہادت نصیب ہوگی تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یہ ہے سابقو، یعنی پیچھے رہنے والے نہیں آگے بڑھنے والے، آگے بڑھو، الى مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش پانے کے لیے، جنت پانے کے لیے، मैंने दुनिया से इतनी मोहब्बत है कि जन्नत की तरफ देखने का भी वक्त नहीं, शौक ही नहीं, मौका ही नहीं, उसके लिए दौड़ने की भी कोई ख्वाहिश नहीं। इतने बेदौक को ये बदौकी की अलामत है ना कि हकीम चीज के साथ चमक के बैठे हुए हैं, खूबसूरत तरीन चीज, आला तरीन चीज दिखाई जा रही है और उसके लिए आगे नहीं बढ़ते, सुस्ती के मारे बोझल कदम उठाते। दौड़ो अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ। अर्दुहा का अर्द समा इवल अर्द, जिसका अर्ज आसमान और जमीन के अर्ज की तरह है, जिसकी वुस्सत जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। और इतना बिल्ला ही और रसूली ही तो तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। जालिका फज़लुल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। युतीही मन यशा, जिसको चाहता है देता है। क्या दिल में हसरत नहीं आती, ख्याल नहीं आता कि अल्लाह तू औरों को देगा हमें नहीं देगा? लेकिन हमारे अंदर भी तो लेने की कोई तलब हो ना। हमारी खुशकिस्मती तो उसी वक्त जागेगी कि जब हम शो करेंगे कि हमें ये सब कुछ चाहिए, हम दिलचस्पी जाहिर करेंगे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। वो जिसको चाहता है अपना फजल करता है, और जिसे वो अपने फजल से नवाजना चाहे उससे कोई रोक नहीं सकता। उसके हाँ बुकुल का तसव्वुर ही नहीं। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अन्फुसिकुम, नहीं पहुँचती कोई मुसीबत जमीन में और न तुम्हारे अपने नफ्सों के अंदर। इल्ला फी किताब, मगर एक किताब में है। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम उसको पैदा करें। इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर, बेशक ये बात अल्लाह पर बहुत आसान है। कोई मुसीबत ऐसी नहीं फिल अर्दि, जमीन में, जैसे कहत सैलाब और दीगर आफते वगैरह। वला फी अन्फुसिकुम, और न तुम्हारे अपने नफ्सों में, जैसे बीमारियां, थकावट, तंदुरुस्ती वगैरह, कोई जख्म चोट, कोई भी जो दुख तकलीफ आती है अपने नफ्स में या जमीन पर, जैसे जमीन पर जलजले, तजारत में घाटा, मालो दौलत का जाया होना, फिर इसी तरह अपने अजीज और रिश्तेदारों का फौत हो जाना। फरमाए जितने भी नुकसान होते हैं तुम्हारे, इन सब की हकीकत क्या है? इल्ला फी किताबिन, मगर एक किताब में लिखी हुई है। एक किताब में ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि ऐसा होना है, जिसको हम कहते हैं मकतूब, लिखा हुआ है। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल कबल ही सारी तकदीरें लिख दी थी। मुराद ये है कि जो कोई मुसीबत तुमको जमीन या अपनी जानों में पहुँचती है वो तो सब हमने लोहे महफूज में मखलूक को पैदा करने से पहले ही लिख दी थी, यानी हमें इल्म था कि ये सब होगा। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इससे पहले कि हम किसी चीज को पैदा करें। नब्रा कलश बारिश है, अल्लाह ताला की एक सिफत है ना अल बारिश, ईजाद और इख्तिरा करना, किसी चीज को अदम से वजूद में लाना। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये सब कुछ अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। जैसे पीछे सूरत अल-क़मर में आता है वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिल बसर, कि हमारा हुक्म बस एक आंख झपकने के बराबर है। ताकि तुम न गम करो उस पर जो तुम्हारे हाथ से चला गया। अब यहाँ पर आप देखिए कि पिछली आयात में दुनिया की मोहब्बत का जिक्र था कि इंसान किस तरह दुनिया में मशगूल और महब होता है, और यहाँ दुनिया के जाने पर कुछ जिंदगी इंसान की दुनिया के हुसूल पे गुजर जाती है और कुछ जिंदगी उन चीजों के जाने के गम में गुजर जाती है, अब यूँ काम तमाम हो जाता है। यानी कुछ हमारी एनर्जी किस पर लगती है कि दुनिया हासिल हो और इकट्ठी हो जाए और मिल जाए, और फिर मिलने के बाद अगर कोई चीज खोने लगती है तो बाकी हम उसकी हसरतों में और अफसोस कर करके गुजार देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सब कुछ तो होना है, मकतूब है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाह यसीर, अल्लाह के लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं। लेकिन तुम्हें इसलिए बताया जा रहा है कि गम और दुख दुनिया की जिंदगी का हिस्सा है। लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, ताकि तुम गम न करो उन चीजों पर जो तुम्हारे हाथ से चली गई। यानी दुनिया के जाने पर भी गम नहीं होना चाहिए, दुनिया के नुकसान पर इतना परेशान नहीं होना चाहिए कि इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना ही भूल जाए। बाज़ूकत ऐसा होता है ना कि एक बच्चा फौत हो गया, बाकी सब जिंदा सलामत खैरियत है, उनको देखने की कोई खुशी नहीं, बस एक के जाने का गम ऐसा है कि जो नेमते हैं उनका शुक्र अदा करने का भी वक्त नहीं मिलता, उसका भी ख्याल नहीं आता। जब शुक्र ही नहीं, जब आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं, आप इबादत कहाँ की करेंगे? आप कोई नेकी का काम कैसे करेंगे? आप तो अपने आप को रोग लगा के बैठ गए, आप तो बिस्तर पे पड़ गए, आप तो डिप्रेशन में चले गए। तो दुनिया की चीजों के खोने का गम ऐसा न लगे तुमको کہ جس سے تم اطاعت سے ہی آری ہو جاؤ، بیکار ہو جاؤ، جو نقصان ہو گیا اسے ہونا تھا، یہ سب کچھ اللہ کو پتا تھا، پر دنیا میں جو کہ صرف فائدے نہیں ہونے، نقصان بھی ہونے ہیں، صرف مال کا ملنا نہیں، جانا بھی ہے اس نے، اور بعض اوقات بلا وجہ ضائع ہونا ہے جس کی تمہارے پاس کوئی توجہ نہ ہو، کوئی وجہ نہ تم کو پتا چلے۔ تو ایسے سب موقع پر انسان اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر کے آگے بڑھ جائے، کیونکہ یہ بھی امتحان ہے نا، دراصل کس بات کا امتحان ہے کہ کوئی شخص دنیا کی محبت میں کس درجے کا مبتلا، یعنی کس درجے کی محبت ہمارے اندر دنیا کی رچی بسی ہوئی ہے، جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کے کھونے کا غم بھی پھر زیادہ ہوتا ہے، اور جب دنیا کے جانے پر ہم صبر کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا اور اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتے ہیں، اور پھر نیکی کے کاموں میں لگ جس جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہمارے نزدیک کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اس کا ملنا بھی آزمائش تھا، اس کا جانا بھی آزمائش، بس امتحان تھا، آنا آزمائش تھا تو جانا بھی آزمائش ہے، اس کا فیصلہ ہے، اور یہ ہو کر رہنا سب ہو گیا۔ دنیا کے جانے پہ تاکہ تم غم نہ کرتے رہو، ولا تفرحوا اور نہ تم خوشیاں مناؤ، اس سے بما آتاکم اس پر جو تم کو دیا، یہاں حزن اور فرح دونوں سے روکا گیا ہے، یعنی ایسا غم اور ایسی خوشی جو انسان کو عمل سے عاری کر دے، اللہ کے شکر سے دور کر دے، اللہ کے فضل اور احسان سے بے نیاز کر دے، یعنی اسے محسوس نہ کرے انسان، یہ دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ واللہ لا يحب اور اللہ پسند نہیں کرتا، کس کو؟ کل مختال فخور، ہر خود پسند فخر کرنے والے کو، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، الذین یبخلون وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں جو دولت ملنے پر فخر کا شکار ہو جائیں، تکبر کا شکار ہو جائیں، آپے سے باہر ہو جائیں، انسانوں کو حقیر سمجھنے لگے، مزید مال جمع کرنے کی حوث ان کے اندر بڑھتی چلی جائے، اور کسی کو کچھ بھی دینا نہ چاہے، ایسے لوگوں سے اللہ کو محبت نہیں، جب محبت نہیں تو مطلب کیا پھر؟ نفرت ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہی نہیں جو خود پسند ہوتے ہیں، اور ان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ الذین یبخلون جو بخل کرتے ہیں، مال بس اپنے تک کھینچ کے رکھتے ہیں، ہر فائدہ ہر نعمت اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں آپ بار بار دیکھ رہے ہیں، ایک طرف خرچ کرنے کی بات ہے، صدقہ اور خیرات کی، قرض حسنہ دینے کی، انفاق کی سبیل اللہ، اور دوسری طرف بخل کی مذمت بتائی جا رہی ہے، اور دنیا کے نقصان پہ حد سے زیادہ غم کرنے کی مذمت بتائی جا رہی ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں جو بخل کرتے ہیں، یأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کرنے کے لیے کہتے ہیں، لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی کچھ خرچ نہ کرو، ومن يتولى اور جو کوئی منہ موڑے، یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کی اطاعت سے، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ وہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، اللہ کو پرواہ نہیں، ضرورت نہیں کہ کون اس کی راہ میں کیا خرچ کرتا ہے۔